क्या नाम बताया?
हर
सब बात यह है कि डेमोक्रेसी के जो नजरिया आया है ये इन कौमों ने दिया है जिन कौमों के पास पूरी इंसानियत के ऊपर हुक्मरानी का नशा और आज़ादी का वो खराब तसव्वुर था जिसमें किसी हद की ज़रूरत नहीं। आप खाना भी खाए और असूल की बात यह है कि यूरोप में ज़िंदगी कायम नहीं थी, वहाँ के मौसम इतने शदीद थे कि बर्फबारी की वजह से, सैलाब की वजह से, जलजलों की वजह से और ख़ास तौर पे पूरे पूरे बर्रे आज़म जो बर्फ में घिरे हुए थे, ज़िंदगी का क़याम अमलन मुमकिन नहीं था। आबादियाँ थोड़ी थी। फिर उन्होंने जब मौसम पे बुनियादी तौर पे काबू पा लिया तो मशरिक और मगरिब इब्तदाई सतह पे बराबर हो गए, वरना मगरिब जिस सतह पे था उसमें ज़िंदगी का वजूद नहीं था। मशरिक जिस सतह पे था, तुर्की से लेके और समंदर के इस किनारे से लेके जो तुर्की और एशिया और यूरोप को अलग करता है, रशियन स्टेट्स आ जाती हैं, पूरे पूरे हमारे एशियाई ममालिक आ जाते हैं, यहाँ ज़िंदगी कायम थी। और इस्लाम जो आया है तो उसने अपना एक सियासी निज़ाम भी दिया है, ऐसे नहीं है कि वो सियासी निज़ाम के अलावा, उसने खिलाफत का तसव्वुर दिया है। उसने खिलाफत के बाद अगर शूरा के नतीजे में खिलाफत कायम ना हो और कोई शख्स जबरन हुकूमत पे कब्जा कर ले लेकिन वो खिलाफत का निज़ाम अपने तौर पर कायम रखे तो उसे उन्होंने फिर अमीर का लकब दिया है। ये नहीं कहते कि ये खलीफा है, वो कहते हैं ये अमीर है। अमीर तैमूर को इसीलिए अमीर तैमूर कहते हैं कि अमीर तैमूर ने अपने जितने मफतूहा इलाके थे उनमें इस्लाम का निज़ाम कायम किया। और जब फौज कब्जा कर ले जबरन और वो निज़ाम इस्लाम का नाफिज़ करे बहुत बड़ी हद तक, तो फिर वो अमीर के दर्जे से गिर के सुल्तान में आ जाता है, जैसे सुल्तान तुगलक थे, सुल्तान थे महमूद गज़नवी। तो ये सब लोग जो थे, एक तो इकॉनमी का निज़ाम शरीयत के मुताबिक यानी बिला सूद निज़ाम मुआशर, एक तालीम का निज़ाम और तीसरे अदल का निज़ाम और चौथे रिफाए आम्मा कि हम कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम सल्तनत से फ़ायदा उठाने में सब आज़ाद हों, बर बिनाए मजहब लोगों को फायदा पहुंचाने की तफरीक ना की जाए, किसी से ना पूछा जाए कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्या हो, काफिर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कुआ तुम सबके लिए, ये शेडो तुम सबके लिए, ये सवारियां तुम सबके लिए। चौथा ये निज़ाम और पांचवा निज़ाम उनका सियासत का, ये पांचों निज़ाम उनके अपने थे और इस्लाम इनमें हावी था। इसलिए खिलाफत शूरा के नतीजे में, अमारत कुछ जबर के जरिए, सल्तनत मुकम्मल जबर के जरिए, اور اس کے بعد بھی کیٹیگریز ہیں کہ امیر نے، خلیفہ نے کس کو نائب مقرر کیا. تو جب اسلام کا سارا نظام ہمارے پاس ہے اور تھا، تو ضرورت کیا تھی جمہوریت میں جھک مارنے؟ اور جمہوری نظام جو تھا ان قوموں نے کوئی ایک دو دن میں نافذ نہیں کر دیا. جمہوری نظام کو آتے آتے بہت دیر لگی. انہوں نے اپنی قوموں کو بنایا. گوروں نے ایسی آگے سے کچھ نہیں بدل دیا. مثلا انہوں نے یورپ میں جو دو دن چھٹی دی تھی، اس لیے دی تھی کہ اتنا اچھے نظام ہے، سسٹم ہے، ہمیں ہفتے میں چھ دن کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام نے کیا دیا تھا؟ اسلام نے ایک دن چھٹی دی تھی، جمعے کے دن. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے متعلق ایک آدمی تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بچے تھے پڑھتے تھے تو ہفتے کا دن جتنا برا ہمیں لگتا تھا نا، اس سے زیادہ برا ہمیں یہ استاد لگتا ہے. کہ جمعے کی چھٹی کے بعد بچے ہفتے کو اسکول مدرسے جہاں بھی جاتے تھے. اب یہ ہم نے دو چھٹیوں کا نظام وہاں سے لی بھی، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ان کے پاس تو فری ٹائم ہے، ان کی ذمہ داری حکومت نے لی بھی ہے، ہمارے ہاں تھوڑے کام. ضرورت کیا ہے ہفتے کے دن کی چھٹی کی؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی جو اس جمہوری نظام سے لی گئیں، کیونکہ یہ ذہنی طور پہ متاثر اور ان پڑھ لوگ ہیں. ہمارے سیاستدان پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہماری قیادت پڑھی لکھی نہیں ہے. ان میں ایک دو آدمی ہوں گے جیسے بینظیر پڑھی لکھی تھی، جیسے عمران خان کچھ پڑھتے رہتے ہیں. ان کو چھوڑ کے باقی کتنا نواز شریف صاحب نے پڑھا ہے، یا کتنا پڑھا تھا سردار عبدالرب بشتر نے اور فلاں نے اور فلاں نے. عمومی طور پہ ہماری قیادت سیاسی اعتبار سے علم کو جب ملائیں تو مفلوق تھے، مفلوق الحال. تو اس لیے ہم جمہوریت کے نظام کو تو جب لیں کہ بنیادی طور پہ ہم کھوکھلے، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں. ایک اور دوسری، اس نظام کو اب جب لیں جب ووٹ کی حیثیت کو کوئی پہچانتا. آپ اسکالر ہیں، ایم ایس سی کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹریٹ ہے آپ کے پاس، آپ کی جو سوچ ہے وہ اور ایک تانگا چلانے والے کا ووٹ برابر ہو جائے. کیوں بھائی؟ لوگ اسے بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں بنا سکتے. تو اس لیے جس جمہوریت کا اتنا چرچا، اور حقیقت میں اب جمہوریت ہے بھی نہیں، وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے نا سی اے والے اور فلاں اور فلاں. اور ہمیں جمہوریت کے لیے مصیبت کیا پڑی ہے؟ بہت محدود کر کے اس موضوع کو آخری بات آپ سے عرض کریں، جب تک یہ ملک باقی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمیں ذہنی طور پہ اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں طاقت کا مرکز ہمیشہ فوج رہے گی اور ہم ہمیشہ قرض پہ پلیں گے. جب قرض پہ پلنا ہے تو جن سے قرض لینا ہے ان سے تو بنا کے رکھو نا، بوقت ضرورت کوئی کام آئے. ہم کیوں آنکھیں میچ لیتے ہیں فیکٹس سے؟ اشہد یا مرشد؟ اشہد. اچھا،
پہلے تو ہمارے ذہن میں بہت اچھے خیال آ رہے ہیں، جس پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ بہت پروڈکٹیو کام ہو سکتا ہے. वो डे बाई डे उसमें ग्रोथ होती रहती है, फिर एक टाइम आता है कि हम उस पर मेंटेन नहीं रह सकते, वो तैयार चले जाते हैं बगैर इम्प्लीमेंट उस काम के लिए, तो फिर हम इंस्टेंटली यह काम शुरू कर लेते हैं तो वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है, वो फिर चीज़ वो निकल जाती है, तो वो हम स्टैक नहीं कर पाते। तो उस चीज़ से यह है कि हम स्ट्रेस स्टेट में जा रहे होंगे, हम ये चीज़ क्यों नहीं कर पाए, हम इसमें बदराज नहीं रहते थे, हम इसमें ऐप भी बेहतर थे, तो ये चीज़ किस वजह से हो रही है। मेन काज क्या है कि हम इस पर एक्ट नहीं कर पा रहे, फिर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, और फिर जब कंसिस्टेंसी टूट जाती है उस चीज़ से हम बाहर आ जाते हैं, तो हम जो डाउन स्टेट में जा रहे हैं वो वजह क्या बन रही है।
इसलिए कि हमने कभी ज़िंदगी में ये मुतय्यन नहीं किया होता कि हमने करना क्या है। अब अपने बच्चे को फर्स्ट कीजिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा देते हैं, तो उस बच्चे को पता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो तौअन औ करहन, खुशी से या जबर से, वो बुनियादी तौर पे जितना भी अच्छा अदीब और शायर हो और ज़बान जितनी भी अच्छी लिख सकता हो, ये उसकी ख्वाहिश की तकमील होगी जब पहले वो डॉक्टर बनेगा, चाहे वो मुआशरे के प्रेशर से बने और चाहे माँ बाप के इसरार, क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपनी नेचर के खिलाफ जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा पहाड़ जो आगे खड़ा है वो मुआश है, और तुम मुआश पे कैसे काबू पाओ। हर माँ बाप अपनी औलाद के मुताबिक अच्छे ही सोचते हैं, तो दादा ने बाप ने इतनी ज़मीनें नहीं होती कि वो आज़ादी से कहें बेटे आप जो फील्ड चाहें चॉइस कर लें। जब ये आज़ादी नहीं होती और जबरन एक निज़ाम के तहत चलना होता है, तो एक एक करके सारे मंसूबे और उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। ये हिम्मत एक ही शख्स करता है जिसमें बुनियादी तौर पे कुछ बगावत के जरासीम, जिसमें इतना तप्पड़ हो कि वो डट सके। तो जब बगावत की कुव्वत नहीं होती पॉजिटिव सेंस में, तो उसे लामोहाला उस निज़ाम को फॉलो करना ही है जो उस पर मुसल्लत। इसलिए वो एक एक करके सब ख्वाहिशात और मंसूबे दम तोड़ देते हैं। बड़ी चीज़ तो ये है कि उसके टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट ही मुतय्यन नहीं होता, करना क्या। दो तीन टारगेट्स होते हैं ना किसी भी बच्चे के, इसलिए मोतीलाल नेहरू जो थे ना, ये वाकया किस्सा सुनाऊं शायद इससे आप एकदम से असल तक पहुंच जाए। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाप, और दुनिया भर में जो तहरीकें आलमी सतह पे चलती हैं और अकवाम को अपने कब्जे में ले लेती हैं, उनमें एक तहरीक जीन्स की चली, तो दुनिया भर में लड़के जीन्स पहनेंगे, और जीन्स पहनने की वजह से वो जो फिक्री आज़ादी आएगी, वो फिक्री आज़ादी टकराएगी मज़हब से। तो बजाय इसके कि हम इस्लाम के खिलाफ कोई तहरीक चलाएं, कोई मज़हब के खिलाफ उठें और बदनाम हों, क्यों ना हम एक कल्चर दें कि अगर तुम्हारे तुमने जीन्स पहनी है तो ला मुहाला तुम्हारे पास अब मोटरसाइकिल भी होना चाहिए, वो है तो तुम बर्गर खाओ और पेप्सी पियो, वो भी है तो फिर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। ये सारा कल्चर इसलिए नहीं है कि दुनिया को कोई तमगा दिया है, इसलिए कि आलमी तहरीकों की वबा जब फैलती है तो हमारी सीधी सादी नस्लें उसकी लपेट में आती हैं। وہ اس فکری آزادی کا نشہ ٹوٹتا ہے جب اس کی عمر 40-50 سال ہو جاتی ہے، نہ اب اس میں کشش رہتی ہے، کبھی شادی ہی نہیں ہوتی اس کے ساتھ، یادیں ہی باقی رہ جاتی ہیں، پھر وہ گاڑی پہ آ جاتا ہے، موٹر سائیکل سے، پھر وہ چیزیں کہاں رہیں۔ اسی طرح عالمی فکر کو پوری دنیا میں جن چیزوں نے متاثر کیا، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ سوچ کیسے بدلتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ بڑی طاقتیں اس موقع کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہم انہیں کھوکھلا کر کے جو آزادی دی ہے، اس آزادی کا اب نفع اٹھائیں۔ تو اس مذہب اور فکر کے خلاف جب تحریکیں برپا کرتے ہیں تو کوئی اس کو دفاع نہیں کر سکتا۔ مثلا ہندو ہیں، ہندوؤں کو انہوں نے ایک تہذیب دے دی، ہندوؤں کو سکھا دیا، اب اللہ کا شکر ہے اتنے مسلمان نہیں ہٹ رہے اپنے مذہب سے جتنے ہندو ہٹ رہے، ان کی فلموں میں، ان کے کلچر میں اب بھگوان کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، خدا کی پناہ، ہم ابھی تک کسی بھی جگہ کوئی بھی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو گالی نہیں دیتا، سوچتا ہے۔ اس کلچر میں انٹرنیشنل لیول پہ جو تحریکیں اٹھی، اس آخری دور میں ایک پوری تحریک جس نے مڈل ایسٹ کو اپنے زیر اثر کیا وہ الگ ہے، ایک پوری تحریک جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا وہ کارل مارکس کی تھی، مارکسزم پھیلا، سوشلزم پھیلا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جرمنی میں پیدا انقلاب آئے گا، خدا کی شان کہ وہ انقلاب روس میں آیا۔ 1917 کا جو لینن کا انقلاب تھا، اس نے یہ جو 6 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں اور اس کے زیر اثر جتنے ممالک تھے، سب میں ان کی تہذیب کو تباہ کر دی۔ ہم نے خود دیکھا ہے وہاں جا، ان کے قبرستانوں پہ بلڈوزر پھر گئے، ان کے مزارات تباہ کر دیے گئے۔ مثلا میں بخارا گیا تو امام بخاری رحمت اللہ کی جو قبر ہے، ہزاروں مسلمانوں نے تمنا ظاہر کی تھی جو پوری بھی ہوئی کہ ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے اس کے گرد و پیش میں کہیں دفن ہوئے بھی۔ تو کتابوں میں پڑھنے سے تصور یہ تھا کہ وہاں یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن سب بلڈوز تھا، ایک قبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اور وہ بھی عصر کی نماز پڑھی تو امام صاحب ان کے جی میں اللہ جانے کیا آئی، تو کہنے کے لان جگہ سے آئے جی، کہا اصل قبر دکھاؤ، ہم نے کہا دکھائیں، تو تہخانہ کھول کے نیچے لے گئے۔ نیچے جا کے ہم نے دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو، کیونکہ بھرتی پڑ جانے کی وجہ سے، قبرستانوں کو بلڈوز کرنے کی وجہ سے، وہ شاید میرا خیال ہے 16-18 فٹ نیچے ہے قبر۔ 17 کے انقلاب نے عالم اسلام کو شدید متاثر کیا، جب شدید متاثر ہوا تو اس کا اثر لا محالہ ہندوستان پہ پڑا، اور ہندوستان پورے کا پورا 1920 کا ہندوستان، 1930 کا ہندوستان، یہ سب کمیونسٹ ہو گئے، بڑے بڑے لیڈرز۔ چنانچہ حسرت موہانی کی شاعری کو آپ پڑھیں تو آپ کو گونج سنائی دیتی ہے کمیونزم کی، اور نہرو تو پکا ہی کمیونسٹ ہو گیا۔ اس کی بیٹی اندرا نے کہا کہ میں ایک مسلمان فیروز مجھے پسند آ گیا ہے شادی کرنا، تو کہا بیٹے بے شک کرو، مجھے کیا، چھوڑو ان ہندوؤں کی رسومات. چنانچہ اندرا کی پہلی شادی ایک مسلمان سے ہوئی تھی. خود اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آدمی پڑھا لکھا تھا، تو یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے ادارے میں اعظم گڑھ گیا، دار المصنفین. تو ظاہر ہے وہ جو تھے سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، ہر کوئی تعزیت کر رہا تھا کہ آپ کی اہلیہ یہ ہو. دس بارہ پندرہ آدمیوں کے بعد کہنے لگا چھوڑو یار، بیوی میری مر گئی ہے اور چہرے تمہارے لٹکے ہوئے ہیں، لاؤ بڑے کا گوشت کھلاؤ، کوئی شامی کباب کھلاؤ، بیٹھو. مذہب پہ اتنا یقین نہیں رکھتا. اس کا باپ تھا موتی لال، وہ مذہبی آدمی تھا، اور یہ کشمیری برہمن تھے پکے، جیسے ہمارے ہاں سید ہو اور پھر پیر بھی بن جائے. تو اس کو اپنی خاندانی برہمن ہونے کی تحفظ کرنا تھا اس ریت. چنانچہ محمد علی جوہر کو خط لکھا کہ میرا بیٹا آپ کا بہت مدعی ہے، خدا کا واسطہ آئیں اور اسے سمجھائیں، یہ تو بالکل مذہب چھوڑ بیٹھے. ہو گیا کمیونسٹ. پھر مولانا تشریف لائے غالباً الہ آباد میں، تو موتی لال پکا، اور وکیل بھی بہت اونچا تھا، چوٹی کا وکیل تو کروڑوں کماتا تھا اس زمانے میں. تو کسی نے ایک لڑکے سے جو نیا نیا وکیل بنا تھا، اب پنڈت جواہر لال نہرو بھی وکیل تھا، باپ موتی لال بھی وکیل، اس نے کہا بیٹے تم نے لا کی ڈگری تو لے لی، بڑے ہو کے کیا بنو گے آگے ترقی کر کے؟ اس نے کہا اگر نالائق نکلا تو جواہر لال، اور قابلیت ہوئی تو موتی لال. تو انٹرنیشنل لیول پہ جو تحریکیں اٹھتی ہیں لوگوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے، بہت بڑی چیز یہ تھی کہ انگریز جانتا تھا یہ کہ اگر ایشیا میں 17 میں انقلاب آ گیا، روسی کمیونسٹ ہو گئے، ادھر چین کمیونزم کی طرف جا رہا ہے، معذرتن، اور ادھر جواہر لال نہرو ہے، اگر ہندوستان کے ٹکڑے نہ کیے گئے تو یہ تینوں بڑی مملکتیں، پورا ایشیا ہو جائے گا کمیونسٹ. تو اس وقت پھر امریکہ کا اور برطانیہ کا سرمایہ دارانہ نظام دم توڑ دے گا. انہوں نے اپنی حکمت عملی سے کام لیا. تو اس لیے بنیادی طور پہ جب تک متعین نہ ہو کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، موتی لال بننا ہے کہ جواہر لال، تب تک امیدیں دم توڑتی رہتی ہیں، اور خام خواہ منصوبوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اسباب اور وسائل ضائع ہوتے ہیں. آگے کرنا، میرا نام حماد. اسلامی نظام میں
جو خلافت کا نظام ہے اور جو کمیونزم ہے، یہ آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں.
اس بارے میں جو آپ نے کہا کہ اسلام اور کمیونزم جو ہیں دونوں بہت یکساں یا قریبی ہیں، یہی کہا نا؟ تو یہ میرا جواب جو آپ سے عرض کروں اعتدال پر مبنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں. ہماری عمر شاید 16 سال بھی نہیں تھی اس وقت تک ہم نے کمیونزم کو پڑھ لیا تھا. میکسم گورکی، مارکس، پھر صبط حسن، ان کا نام اگر آپ نے سنا ہو ہم نے ان سے پڑھا تھا. تو اس لیے کمیونزم کے بارے میں اس عمر میں جو کچی عمر، کچا ذہن، جو چیزیں بیٹھ گئی اس کی وجہ سے میں کوئی زیادہ بیلنس نہیں رہا. یہ کمزوری اب بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اب بولوں گا وہ 100% ہی ٹھیک ہے. اس کمزوری اور معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب سنیے. آپ نے اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی اسی صدی میں تھے اور ورلڈ آرڈر لکھ رہے تھے جب مارکس لکھ رہا تھا. اب ان دونوں نظاموں کو بنیادی طور پر جب پڑھتے ہیں تو اسلام آپ کو شاہ ولی اللہ کا بھی نظریہ رحمۃ اللہ اور جو کچھ اللہ کی توفیق سے سن پائے ہیں، پڑھ پائے ہیں، اسلام آپ کو محدود آزادی دیتا ہے. اور اسلام آپ کو حریت فکر سکھاتا ہے. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے سب سے پہلی بات کہ تمہاری محدود آزادی ہے اور اس محدود آزادی میں تم جہاں چاہو حرکت کرو. کمیونزم یہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے لیکن بنیادی طور پہ انسان کو قید کر دیتا ہے. کسی کی ہمت ہے کہ جا کر امریکہ میں اس وقت کمیونسٹوں کے خلاف، کمیونسٹوں کے حق میں بولے؟ اور جہاں جہاں دنیا میں امریکن سسٹمز رائج ہیں تو کبھی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایسی تحریک اور نظریہ برپا ہو جائے جو لوگوں کو آزادی دیتا. کمیونسٹ ایسے کرنے ہی نہیں دیتے، مار دیتے. یہ آپ کو معلوم ہی ہے. اسی لیے عالم اسلام جو امریکہ کے تحت ہے وہ اپنے ہاں آزادی نہیں دیتے. وہاں جو بھی اس آزادی کے لیے کام کرنا چاہے گا یا تو مسنگ پرسنس میں چلا جائے گا یا اسے مار دیں گے. اسلام ایسے نہیں ہے. اسلام تو بنیادی اقدار میں اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی خلیفہ وقت اٹھ کے کہتا ہے کہ تم میرے خدا ہو تو اسے سمجھاتا ہے پہلے، سزا تو بعد میں نے پہلے سمجھاتا ہے کہ بچوں ایسے نہیں کہتے، اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. پھر وہ اصرار کرتے ہیں تو کہتا ہے دیکھو اگر آئندہ یہ بات تم نے کی نا تو میں خلافت میں ارتداد کا راستہ تو نہیں کھول سکتا، پھر تمہیں سزا ملے گی. انہیں سزا دی. جی جو اسلام آزادی دے رہا ہے یہ کمیونزم میں نہیں ہے. ہم پھنس جاتے ہیں، ہم مارے جاتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہم تنقید نہیں کر سکتے. اور اسلام اس کے مقابلے میں ایسی آزادی دیتا ہے کہ بہت صاف ستھری آزادی ہے. رپورٹ پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں فلاں گلی میں جو عورت رہتی ہے اس کا کردار مشکوک ہے. جب مسجد نبوی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کام جو شروع کرنا تھا تو قضا قاضی بھی تھے نا, انہوں نے کہا اس کو بلاؤ. پولیس اس کو لینے کے لیے گئی, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں آپ. وہ بار بار پیار کہنے لگی کہ میرا اور امیر المومنین کا کیا کام ہے, میرا ان کا کیا تعلق ہے, مالیہ والے امیر المومنین میرا کیا کام ہے, مجھے کیوں یاد فرمایا. وہ نکلی تو اس پہ اتنی گھبراہٹ تاری تھی کہ گلی میں گر گئی. وہ امید سے بھی تھی اور جو پولیس والے تھے انہوں نے شور مچایا کہ خواتین ہیں اس محلے کی, کہیں تو عورتیں اپنے گھروں سے نکل کے آئیں چادر وادر ڈال کے سے لپیٹ کے کھڑے. رپورٹ جب پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ کا میرا کیا ہے, میرا کیا قصور ہے, میں نے اسے بلایا تھا تاکہ تفتیش کر لیں. اس پہ انہوں نے کہا فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو, شورا قائم. تو کیس جب انہوں نے ڈسکس کیا تو معلوم ہوا اس کا بچہ ضائع ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میرا کوئی قصور نہیں, میں نے تو بلایا تھا پوچھنا تھا. سب نے کہا ایسے ہی ہے. انہوں نے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو الحسن آپ کیوں خاموش ہیں, آپ فتویٰ دیں, آپ بتائیں. ان کا حضرت میری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کا روب کتنا ہے اور آپ نے ڈائریکٹلی اسے بلا لیا, خوف کی وجہ سے اس کی حالت ہو گئی ہے. آپ نے قتل تو نہیں کیا لیکن بچے کا خون ہو گیا نا, اس کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے, بیت المال میں جمع کرانے پڑیں. ناراض ہوئے کہ بھی میرا کیا قصور, میں کہاں سے اتنے پیسے. کہا حضرت مسئلہ یہ انہیں کرانے پڑے, انہیں قرض لیا. آپ نے قبیلے والوں سے کہا کہ مجھے قرض دے دو, یہ آزادی کہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی پرسنل لیول کی بھی بات ہے تو بھی ایک قانون کے تحت. اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وفات سے چند دن پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں اور کسی نے بدلہ لینا ہے تو ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول دو درہم آپ نے میرے لیے تھے پھر واپس نہیں ملے, تو آپ نے وہ کر اس کا حساب پورا کر. دوسری چیز جو ہمیں کمیونزم میں اور اسلام میں بہت چیز فرق نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمیونزم جو آزادی دیتا ہے وہ آزادی خود حدود کی پابند نہیں ہے. ایسی ایبسلوٹ یہ جو بغیر کسی حد کے متعین کیے کی جو آزادی ہے یہ تو کوئی کسی بھی سوسائٹی میں نہیں. اگر ایک کمیونسٹ کنٹری ہے وہاں کسی چیز کا تقدس نہیں ہے. کوئی مذہبی صحیفہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل احترام. عورت عورت ہے اور مرد مرد ہے, رشتوں کا کوئی تقدس نہیں. اسلام 100% غلط بھی ہو, فرض کر لیں یہ بھائی یہ کتاب ہے سب قصے کہانیاں والے والے فرض کر لیں, دنیا کی کون سی سوسائٹی ایسی ہے جو اپنے آبا و اجداد کی روایات کو ایک دم سے مٹا کے اس میں پلٹ جائے. ایک روایت چلی آتی ہے کہ ایک محلے میں محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں اگر شیعہ وہاں رہتے ہیں تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ ان دنوں میں بیٹے بیٹی کی شادی نہیں کرتے، کہتے یار بری بات ہے، ان کے غم کے دن ہیں، ماتم کے دن ہیں، ہم ادھر شادی رچا رہے ہیں، اس محلے میں رہنا ہے بری بات ہے. حالانکہ اسلام نے اس پہ کچھ پابندی نہیں لگائی، لیکن ہماری وہ روایات جو ہمارے خون اور تہذیب میں شامل ہیں اور اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، اسلام سے ٹکراتی نہیں تو ہمیں تو ان کا احترام کرنا ہے، ہمیں تو جینا ہے. یہ محدود آزادی، لمیٹڈ فریڈم، کمیونزم میں نہیں. تیسری بات، ہم کمیونزم کو اس لیے نہیں اپنا سکتے کہ یہ تو وہ کرے جس کے اپنی جھولی اپنا دامن خالی ہے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں، ہم گیونگ پاور، ہم بتاتے ہیں کہ معاشی مسائل کا حل کیا، ہم بتاتے ہیں حکومتیں کیسے چلتی، ہم بتاتے ہیں کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا، ہم بتائیں گے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے. اگر چاند کچھ وقت کے لیے گہنا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ستارے ابھر رہے ہیں ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، نہیں، گہن اتر جائے گا تو چاند پھر بھی چاند. کمیونزم اور اسلام میں بڑا فرق ہے، وہ فرد کو اپنے معاشی نظام میں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کمیونسٹ تنہا چھوڑ دیتے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قانون دیا، وہ اب تک ہمارے ہاں قانون موجود ہے. انہوں نے کہا ہماری اسٹیٹ میں جتنے غیر مسلم شہری ہیں جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جہاں وہ اسٹیٹ کو کما کے کچھ نہیں دے سکتے، ٹیکس نہیں دے سکتے، تو ان کی تمام ذمہ داری اسٹیٹ پہ. انہوں نے بڑی عجیب بات کی، ان کا یہ بڑا ظلم ہے اگر میں عیسائیوں کے ساتھ یہ کروں کہ جب تک تو اسٹیٹ کا خلافت کا کام کرتے رہے میں ان سے ٹیکس وصول کرتا رہا، اور جس دن ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور بوڑھے ہو گئے اس دن خلافت ان سے منہ پھیر لے. فرمایا مرتے دم تک ہم اس کے ذمہ دار. اس لیے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے نظام اور چیزیں عمومی طور پہ عربی میں، اور کمیونسٹ جو تھے آج سے 30-40 سال پہلے، 40-45 سال پہلے اور اس سے پیچھے، کیونکہ 40-41 سال سے 30-41 سال سے یہ ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں عالم اسلام میں. اس سے پہلے 1920 میں، 40 میں، 50 میں، 60 میں، حتیٰ کہ 70 میں یہ جتنے کمیونسٹ تھے یہ اپنے لٹریچر اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ممالک میں بھیجتے. باقاعدہ پڑھاتے، باقاعدہ یقین دلاتے تھے کہ کمیونزم اس دنیا کا سب سے بڑا طاقت. میں ابھی 3-4 سال ہوئے ایران گیا تھا کتابیں خریدنے، میں بڑا حیران ہوا کہ ایرانی جو سٹالز لگے ہوئے تھے ایک سٹال پہ پوری لائن تھی، اتنی لمبی لائن جیسے یہاں سے سڑک تک ہو، روڈ تک. ہمیں جستجو ہوئی کہ کیا جتنے ایرانی جوان نسل لڑکے اور لڑکی، جا کے دیکھا کہ سٹال کس چیز کا لگا ہوا ہے، تو فرانسیسی میں کمیونزم کی جتنی کتابیں تھیں سب وہاں پڑھی، ایران میں اب بھی ہے، پڑھاتے ہیں. مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک زبان بھی پوری نہیں جانتے. تو جو شخص دنیا کی کوئی ایک زبان بھی پوری نہیں جانتا، آخرت تو آئے گی سو آئے گی نا، موت کے بعد وہ دنیا بھی برباد کر دے گا. تو فرانسیسی میں پڑھ رہے، ایران میں جب بھی کبھی انقلاب یا کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس میں اس فکر کا اثر تو ہوگا نا جو کمیونزم نے پڑھائی. میکسم گورکی نے کتاب لینن اینڈ ہز ورکس، رشین گورنمنٹ یہ دوسری کتاب، 24 جلدوں کی کتابیں ہم نے پڑھی. تیاری کمیونزم ہے کیا؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا نظریاتی طور پہ کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور طاقت اور سرمایہ جب مل جاتے ہیں، اختیار اور سرمایہ، تو پھر خلافت قائم ہوتی ہے یا فرعونیت، دونوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے. ہم پہلے ایک بات کر لیں، اسلام نے مذہبی رسوم کی ادائیگیوں پہ اجرت نہیں رکھی، لہذا نماز پڑھانے کے لیے کوئی آدمی اجرت نہیں لے گا. اصل مذہب یہی ہے، اذان پہ اجرت نہیں لی جائے گی، جنازہ اٹھانے پہ اجرت نہیں لی جائے گی. ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفل ہیں. اسلام بنیادی طور پہ نفلی اعمال میں اجرت کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس گناہ کہتا ہے. مثلاً 15 شعبان کو رات کو نفل پڑھنا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نفل پڑھاؤں گا، 10 پارے سنا دوں گا، مبارک رات ہے، 10,000 مجھے دے دینا، یہ اس کے لیے اجرت حرام ہے. اس لیے کہ فرض تو کیا، نفل بھی ایک درجے کے ہیں، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. ترابی، اس پہ اجرت لینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر توقع بھی ہونا حافظ کو کہ مجھے یہاں سے پیسے ملیں گے اور میں لوں گا، تو حنفیہ کا مسلک بڑا سیدھا سادہ ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹی 10 سورتوں سے پڑھ لے، اس کے پیچھے نہ پڑھے، ورنہ نہ نماز ہوگی نہ ثواب ہوگی. اتنے اسٹرکٹ ہیں اسلام. تو کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ نفل. اجرت کسی پہ بھی جائز نہیں، اصل مذہب یہ ہے. لیکن جب عالم اسلام پھیلا اور 3ری 4تھی صدی کے آتے آتے یہ ضرورت پیش آ گئی خلیفہ واثق باللہ کو، کہ اس نے کہا کہ ایک وفد بھیجو اور دیکھو کہ خلافت کی حدود عباسیوں کی کہاں کہاں تک ہیں، ایسے نہ ہو کسی کا حق ضائع ہو جائے اور میں سمجھوں کہ میرا ملک ہے ہی نہیں، اور یا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے. 2 سال کے بعد وہ وقت واپس آیا نقشے لے کے، اور ان کا حضور دنیا میں اس جگہ پہ مسلمان پہنچ چکے ہیں، وہاں آپ کے قاضی کام کر رہے ہیں، اور یہی ہے. اس موقع پہ ضرورت یہ پیش آ گئی کہ اسلامی سلطنت میں اتنی وسعت ہو گئی کہ اس سے پہلے تو ہر مسلمان نماز پڑھتا تھا، آیا ایک نے اذان دے دی، ایک نے نماز پڑھا دی، اب یہ صورتحال نہیں رہی تھی، کوئی کس وقت آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے. تو پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ جو فرض کے درجے کی چیزیں ہیں، یہ عبادتیں نہ ضائع ہو جائیں، جماعت نہ ضائع ہو جائے، مسجدیں آباد رہنی چاہیے، اس کے لیے اجرت. تو انہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مل گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی اصل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دی تھی مؤذنین کے لیے تنخواہ، کیونکہ اذان کسی ایک شخص نے نہیں دینی ہوتی تھی مسجد نبوی میں، چار مؤذن تو ہر مسجد میں ہوتے تھے، اور مسجد نبوی میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ مؤذن ہوتے تھے تاکہ دور سے دور تک آواز پہنچے. مینارے بنتے تھے چکور اور بڑے بڑے، اور ہر کونے میں ایک مؤذن اذان دیتا تھا تاکہ اس کونے والے بھی اس کونے والے بھی ہر طرف اذان پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بس اتنا قدم اٹھایا تھا کہ جو اذان دیتے ہیں ان کو اجرت بھی دو تاکہ وقت کی پابندی، سورج کو دیکھو، اس زمانے میں سورج ہی کو تو دیکھتے تھے، صبح صادق کب ہوتی ہے، ظہر، عصر، ایک مثل، دو مثل، مغرب وغیرہ وغیرہ، ستارے کتنے نکلتے ہیں، کب نماز شروع ہوتی ہے. انہوں نے فتویٰ اس پہ دیا تھا، وہ ہمیں بھی سہارا مل گیا. ہم نے کہا یہ کہیں جماعت، فرض اور مسجد کی آبادی یہ چیزیں زائل نہ ہو جائیں. تو جو فرض ہے اس کے لیے اجرت مقرر کرو، نفل کے لیے کوئی اجرت نہیں. جنازہ تدفین فرض ہے، اگر نہیں لوگ اٹھائیں گے جنازے کو، کوئی ایسا بھی ہوتا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے. ڈرائیور کہتا ہے جی یہ کب، یہ میت میں لے جاتا ہوں، مجھے 10,000 آپ اس کا کرایہ دیں گے گاڑی. وہ کہتا ہے 1,000 کا پٹرول دلوا لو بس کافی. وہ کہتا ہے نہیں نہیں میری اجرت. اب ہم کیسے کہیں کہ یہ اجرت آرام، ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا کیونکہ وہ عبادت نہیں نا کر رہا، وہ انسانی ہمدردی بھی نہیں دیکھ رہا. کیونکہ مطلقاً انسانی ہمدردی چاہے وہ کافر کے ساتھ کیوں نہ ہو، اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. تو اس لیے یہ مسائل جب پیش آئے تو پھر بہت چھوٹے پیمانے پہ چوتھی پانچویں صدی میں علماء نے اجتہاد کیا جو قانونی ماہرین تھے، اور انہوں نے کہا یوں کر لیتے ہیں کہ شریعت میں جو چیزیں فرض ہیں ان کے قیام کے لیے اجرت مقرر کرتے ہیں، جو نفل ہیں ان کے قیام کے لیے کوئی اجرت. جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا اصلاً وہی ہے، لیکن کیا کریں. اچھا دوسرا سوال کیا؟
ہم لوگ اوپر ٹکنا سے کیپٹن ڈاؤزر کیونکہ یہ اسلام ہے، اب ان کو اتنا پینیٹریٹ کر دیا گیا دماغ ان کا آلٹر ہو چکا ہے کہ انہیں وہ حکم بھی نہیں پتہ لگ رہے کہ مرد کے لیے کیا، اسلام میں اور عورتوں کے لیے کیا. تو یہ بہت بڑا سکتا ہے.
خواتین کے مارچ کے متعلق آپ نے فرمایا نا یہ ہوگا، یہ اس معاشرے میں بڑھے گا، اور یہ سب کچھ سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ چھوٹ جائے، اور ایسے نہیں ہے کہ یہ تحریکیں ختم ہو جائیں. قائد اعظم یونیورسٹی کی خواتین ایک مرتبہ آئی تھیں، لڑکیاں، ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی پڑھی لکھی. تو مجھے اصل غرض تو ان کے سوال جواب سے تھی، ہمیں کیا لینا کیا دینا. تو انہوں نے کہا ایک بات ہم سب پوچھنا چاہتی ہیں کہ آخر نکاح کی قید کیوں ہے، وجہ. سارے اعمال وہی ہیں، بیچ میں مولوی صاحب کو لانا ضروری. ہمیں تو کوئی تعجب نہیں ہوا اس سوال سے، اس لیے کہ ہم جو کرتوت کر رہے ہیں نا خود، میں بھی اور آپ بھی، یہ اسی چیز کو جنم دے گا. ہمیں کبھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں اپنے عمل کے نتیجے کو نہیں دیکھتے. ہر آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ کوئی نکلنا ہے نا، ہم سب کیکر کے درخت بیجتے چلے جا رہے ہیں اور آئندہ نسلوں سے کہتے ہیں کہ پھول اتارنا، وہ کہتے ہیں پھول کدھر سے اترے، تم نے جو بیجا وہ کاٹو. یہی ہوگا. این ممکن ہے کہ ہماری بیٹیاں خود اس مارچ میں شامل ہوں، کہیں بھائی آرام سے بیٹھو، ابے آرام سے بیٹھ گھر میں. ہم کیوں آنکھیں چراتے ہیں؟ یہ ہمارے مستقبل ہے. اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہم نے کبھی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بنیادی طور پہ ہم نے پڑھا نہیں. ہمیشہ زندگی کی ترتیب سب سے پہلے اخلاقیات ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ تشریف لائیں اور میں یہاں ایک نگران مقرر کر دوں اور تم ذرا خیال کرنا کہ اس بچے نے نماز نہیں پڑھی، اور جس نے نہیں پڑھی اسے لے کے اور میں تھپڑ ماروں گے نماز کی نہیں پڑھی. یار آزاد ہیں، مجھے کس نے مقرر کر دیا؟ محض اپنا زوم، اپنی بڑائی، اپنی جوانی کی طاقت. اسی لیے جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا وہ مار بڑی برداشت کرتا ہے، جو آخری بہن بھائی ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پہلے بچے کو جو مار پڑی تھی تو والد صاحب 30 سال کے تھے، جوان تھے، غصہ اسی پہ اترنا تھا. جب 60 سال کے ہو گئے اب بیٹی کو کیا، بیٹے کو کیا مار. سب سے پہلی چیز انسانی اخلاقیات. اگر انسانی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، رویا جا سکتا. کیا اس مارچ پہ پابندی لگا دیں، ان عورتوں کو ماریں؟ کیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا؟ کرنا کیا ہے؟ جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں وہ اسی معاشرے نے پیدا کی ہیں. اس وقت سوئے ہوئے تھے جب یہ کر رہے تھے. ہم مغلوں کے بہت معترف ہیں، جو کام مغلوں نے کیے کمال کے. ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن نادر شاہ جب آیا تھا نا تو صبح کے ناشتے میں دیر ہو گئی، بادشاہ تھا، مغل جو بادشاہ تھا آگے وہ آئے اور ناشتہ تھا کہ کیا کہنے، پرندوں کا گوشت اور یہ اور وہ تفصیلات لکھی. اس نے اپنے فوجی کو کہا کہ میرا ناشتہ نکال لا. وہ لے آیا، روٹی کے ٹکڑے تھے، اور اس نے کسی مشروب کو اٹھایا، روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ کھا لیا، دودھ ہوگا یا جو بھی مغلوں نے رکھا ہوگا، پانی پیا اور ہاتھ جھاڑے. اس نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ بادشاہ سلامت کچھ تو لے. اس نے کہا یہ ناشتے ہیں جنہوں نے تمہیں دلی سے نکلنے نہیں دیا، اور یہ ناشتہ ہے جو افغانستان سے لایا اور میں نے دلی میں قتل کیا. تو اس لیے جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں وہ اسی معاشرے نے دی ہیں نا، باہر سے تو نہیں آ گئی تھی. حتیٰ کہ انہوں نے باہر کے کسی عزم کو قبول بھی کیا تو اسی معاشرے نے پیدا کیا. تو اس لیے اخلاقیات کے بعد دوسری چیز علم ہے. ہم نے علم میں کیا کام کیا؟ سیدھی سادھی بات, کتنا پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے؟ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہماری پرسنالٹی کیا بن رہی ہے. اب کتابوں کی بجائے یہ دور آ گیا نا موبائل کا, جو کچھ اس میں میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں. جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری ہے, روح کے لیے بھی ضروری ہے. اور روح اپنی غذا زبان سے حاصل کرتی ہے, آنکھوں سے اور کان سے. یہ تین بڑے سورسز ہیں, روح اس پہ پلتی ہے. ان تینوں سورسز سے میں نے اپنی روح کو کیا دیا ہے, کیسے پالا ہے, اس کے رجحانات کیا ہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو جب علم ہم نے ٹھیک نہیں پڑھا, اخلاقیات ہم میں نہیں ہیں, تو اس کے بعد آ جاتی ہے پھر طاقت, اختیار. جو شخص بھی اس ترتیب کے بغیر اختیار تک پہنچے گا فساد مچائے گا. سیدھی سی بات, دو اور دو پانچ جنت میں ہو جائیں تو ہو جائیں, دنیا میں چار ہی ہیں. اس لیے جتنے لوگ بھی اس ترتیب کے بغیر دو چیزوں تک پہنچ جائیں, سرمایہ تک یا اقتدار طاقت, یہ دونوں چیزیں سارے معاشرے کو برباد, جتنا اس کا دائرہ سر ہے سب کو برباد ہو. سرمایہ دار کا بچہ ہے, نہ اس نے اخلاقیات کے جوتے کھائے ہیں, نہ کسی کے پاس بیٹھا ہے, نہ کسی کی صحبت میں گیا ہے. باپ کی اندھی دولت ہے, پلاٹس ہیں, گاڑیاں ہیں, علم اس کے پاس نہیں ہے. اسے ابھی تو ملی ہے دولت, تو اس بنا پر وہ سارے شہر میں خراب حرکتیں کرتا ہے. اور جس دن باپ کی موت کے بعد اسے اختیار مل گیا, وہ دانے دار ہی کیوں نہ ہو جائے. اب ذرا سی مثال اس کی دیکھیں, اخلاقیات نہیں ہیں اور پڑھا لکھا نہیں ہے, تو سب سے پہلا بڑا اختیار جو کسی کو ملتا ہے وہ ایک معصوم چھوٹی سی جان اس بیوی پہ ملتا ہے, اسے نچا کے رکھ دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے. اس لیے کہ اختیار ملا ہے نا, اس اختیار کے پیچھے اسے پتا ہوتا کہ علم اللہ نے دیا ہے مجھے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, طلاق کتنی بری چیز ہے, اس کا بھائی ہوگا اس کا دل دکھے گا, اس کے والدین کیا کریں گے, خود یہ مانگ نہیں رہے, میں پاگل نہیں ہوں, میں کسی بچی کی مستقبل اجاڑ رہا ہوں, اس سوسائٹی میں اس کا رشتہ کون لے گا, سو بار سوچے گا. تو نہ اس کے پاس علم ہے نہ اخلاقیات ہے, لے دے کے یا پیسہ ہے یا اقتدار ہے. تو جس کو یہ دو چیزیں ان دو سٹیپس کے علاوہ ملی ہوتی ہیں نا, پھر وہ جتنی بھی تباہی مچائے وہ تھوڑی. تو ہمیں سوچنا چاہیے عورتوں کے مقابلے میں, جو 8 مارچ ہے ہم نے پڑھا کیا ہے, ہم نے پیغام کیا دے سکتے ہیں. وہ جو کھڑی ہو جائے کل, اللہ نہ کرے کہ میری اس بات سے آپ لوگوں کو میں سے کسی کا بھی نقصان ہوا, خدا نہ کرے, چلو میں بات ہی نہیں کرتا. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندگی کے ایک پہلو کے لے کے کھڑی ہو جائے, اور 4 حدیثیں آپ کی کتاب سے سنائے کہ یہ لکھا ہے صحیح بخاری میں, اور یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے, آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے, ہل نہ جائے, تو مجھے آ کے کہنا ٹھیک ہے ہم نے کون سا پڑھا ہے. اور جو ہم نے پڑھا ہے بغیر سوچے سمجھے, اس کے آخر پہ ہمیں معاش چاہیے تھا, وہ بھی نہ ملا. ویوز چلتی ہیں نا دو طرح, ایک ویوز ہوتی ہیں جو فرد کی سطح پہ چلتی ہیں. سارے لڑکے ایم بی اے کر رہے ہیں, چلو یار میں بھی ایم بی اے کروں, ٹرینڈ چل پڑا ہے فوج میں جانے کا, چلو یار فوج. ہم نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ آج کل بچوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی ہیں، بولے اس کا فلاں ایکٹر نے رکھی تھی اس لیے، تو ہم سمجھ گئے یہ ہوتا ہے، یہ ٹرینڈز یہی ہوتے ہیں. اب اسے کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ باپ کی جائیداد ہے، پیسہ ہے، اسے کوئی پوچھے کہ حضرت آپ کو ڈاکٹر بننے سے فائدہ کیا، کہتا ہے وہ چھوڑو یار بن جا. یہ جتنے دوسرے تیسرے بلاول وغیرہ اس میں، خود عمران خان آکسفورڈ گئے پڑھنے کے لیے، تھرڈ کلاس میں ڈگری لی، تیسرے درجے کے اسٹوڈنٹس میں تھرڈ کلاس ڈگری لی، ہم نے دیکھی ہے، ایسے ہی نہیں کہتے، ہم نے دیکھی ہے. ایک تباہی کی ویوز اس طرح آتی ہے، جو اپنی صلاحیت پہ، اپنے معاشرتی حالات پہ، ان چیزوں پہ غور کر کے کوئی سٹیپ لے، یہ نہیں ہوتا، بس وہ جو دوست چل رہے ہیں چل رہے ہیں. ٹرینڈ چل پڑا، نئے نئے موبائل آئے تھے کہ فون انجینئر بنیے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے بچپن میں گلیوں میں اشتہار لگے ہوتے تھے فون انجینئر بنیے، رکشوں کے پیچھے. ایک ویوز چلتی ہیں نیشنل لیول پہ، اس وقت جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کے کنٹرول کی بات ہے کہ اس وقت چیف کون ہے، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے، اس وقت پرائم منسٹر کون ہے، اس وقت صوبوں میں کس کے اختیارات ہیں، بڑے گہری اور ٹھنڈی سوچ کے مالک فیصلہ کرتے ہیں. ویوز چلتی ہیں نیشنل لیول پہ اور تباہ کر جاتی ہیں اور بنا بھی جاتی ہیں. ایک ویو چلی کہ صدام حسین جیسا شخص عالم اسلام میں کوئی نہیں، جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام بھی صدام، اسی کے پیچھے چل رہے تھے. اس سے بھی پہلے ایک ویو چلی تھی بھٹو صاحب کی، کہ بھٹو صحیح نجات دیندا ہے، بھٹو گیا تو پاکستان ہی مٹ گیا، یہی تھی نا، گلی گلی محلے محلے بھٹو ہی بھٹو. اس قوم کو یہ دورے پڑتے ہیں، پھر انہیں دورہ پڑا صدام کا، پھر انہیں دورہ پڑا اسامہ کا، پھر انہیں دورہ پڑا خلافت کا، کہ جی وہ تو لانی ہی لانی ہے. دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، آپ آئے ہیں اتنی زحمت کیا. قاضی حسین احمد صاحب ایک دن پشاور میں ایک تقریب میں، تقریب تھی سیاسی، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے امریکہ کے خلاف بہت دھواں دھار تقریر کی. جب کھانے میں کسی وجہ سے جو صاحب خانہ تھے، انہوں نے ہمیں کھٹے ہی بٹھا دیا، تو سیٹھی جو ہیں پشاور میں ان کی کوٹھی تھی، سیٹھیوں کا ہوگا مقام پشاور میں بہت زیادہ، عمران خان بھی بہت جاتے رہے وہاں. تو انہوں نے گفتگو جو فرمائی قاضی حسین احمد صاحب نے، وہ ساری امریکہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اس کے خلاف، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جو کچھ کہتے ہوں گے سیاسی اعتبار سے، میں ایک لمحے کے لیے 100% مان لوں. اب مجھے بار بار دیکھ رہے تھے، میں ان کی تائید میں ایک جملہ تو کہوں نا، کہ دو چار ہمارے بھی واقف تھے. میں نے کہا حضرت میں 100% مان لوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، امریکہ اس وقت سب سے بڑا شیطان ہے، میں یہ بھی مان لوں پوری دنیا اسلام کا بدترین دشمن. میں نے کہا حضرت سب کچھ مان لوں، لیکن میں صرف یہ درخواست تو آپ سے کروں کہ آپ کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، اسے واپس بلا لیں، ان شیطانوں کے یہاں کیوں پڑھا رہے ہیں. اتنے ناراض، اتنے شدید ناراض ہوئے کہ وہ کہنے لگے سیٹی صاحب کس کو بلا لیا آپ نے، یہ کون ہے؟ ہم نے بھی دل میں سوچا حضرت آپ نہیں جانتے میں کون ہوں. اس لیے ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے. جو ویوز چلتی ہیں نا، اس میں لیڈر بھی اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ رحمت نام ہے اب جو جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب اسلام آباد ہوٹل میں ایک نکاح تھا، تو جو لڑکی کے والد تھے انہوں نے بہت محبت سے دعوت دی، ہم بھی تھے، تو نکاح پڑھا کے جب فارغ ہوئے کھانے وانے کے لیے ان چیزوں کے لیے، وہاں قریب ہی ساتھ مسجد عثمانیہ میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، تو اس ایریے کے لوگ واقف ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ اب مولوی بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں امیر ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ پشاور سے چلتا ہوں، کرائے کا مکان ہے، منڈاسا مارتا ہوں، منڈاسا سمجھتے ہو؟ تمہیں اردو بھی نہیں آتی، منڈاسا دو طرح کو کہتے ہیں، ایک تو آنکھیں کھلی ہیں اور سارا سر لپیٹ دیا جائے چادر سے، بندے کی پہچان نہ، اس کے خاص طور پہ یہ جو ناک اور یہ اس کو چھپاتا ہے، اور کبھی کبھی منڈاسا یہ دوسرے درجے کی لینگویج ہے، استعمال کرتے ہیں کہ سر کے گرد چادر لپیٹ لی جائے تاکہ سیٹ جو ہے نا بس کی یہ تنگ نہ کرے اور آدمی پھر سو جائے، تو جھٹکے لگتے ہیں نا تو سر پہ نہیں لگتے، ان کا ہم تو منڈاسا مارتے ہیں پشاور سے، صبح 8 بجے پہنچتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، 9 بجے پھر قیادت، پھر ہماری میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم تو سادے بندے ہیں۔ میں نے کہا حضرت بہت پسند آیا کہ ماشاءاللہ آپ تک کرائے کا مکان ہے اور آپ نے کبھی جماعت سے فائدہ، کہنے لگے ہاں نا پبلک کا پیسہ ہے جی، ہم کیسے فائدہ، جی بہت خوش ہوں، لیکن یہ حضرت بتائیں کہ ساری رات نیند نہ کی ہوئی اور آدمی تھکا ہوا ہو، چور ہو، اور صبح جا کر وہ اپنی شورا میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ملکی لیول کے فیصلے کرے، اس کو نیند نہیں تنگ کرتی، اس کی سوچ منتشر نہیں ہوتی، اس کے جسم میں درد نہیں ہوتا، وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے تو آپ کے امیر بہتر تھے، کسی زمانے میں 1970 میں 72 میں بڑا اعتراض ہوا کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں کراچی کا، بائی ایئر کیوں جاتے ہیں، ہم مولوی لوگ جس طرح جاتے ہیں اسی طرح جائیں تھرڈ کلاس میں، ویسے ہمارا عمومی ذہن یہی ہے کہ مولوی ایسا ہونا چاہیے جو سائیکل سے زیادہ تو کسی چیز پہ سوار ہی نہ ہو، اور سائیکل بھی ایسی اس کا چین بار بار اتر جائے، ٹوٹے اتر جائے، اور پھر وہ کالے ہاتھ رنگ کے گریس لگائے اس چین میں، تو مولوی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو مودودی صاحب نے اس صاحب کو جواب مل کے چھپا، انہوں نے کہا خدا کے دشمن جہازوں پر دنیا بھر کے سفر کریں اور اسلام کے خلاف لکھیں چھپوائیں اور کام کریں، وہ تو آپ کو قابل اعتراض نہیں، اور ایک میں جو اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ایئر اسوار پہ آپ کو اعتراض؟ تو میں نے کہا حضرت اس لیے بہتر ہوتا آپ پشاور سے وہاں کی فلائٹ لیتے، رات سوتے، فریش ہوتے، صبح اچھا ناشتہ کرتے، جو آپ کا جی چاہے، پھر اپنے کارکنوں سے بات کرتے، یہ نارمل چیز۔ تو اس لیے بچو عورتوں کا مارچ اور یہ قابل بحث نہیں ہے جب تک ہم لوگ خود اس ترتیب کو قائم نہ کریں، جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم اپنی روح کو کیا دے رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ جتنا اختیار، جتنی طاقت، جتنا پیسہ دے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، امید ہے۔ آپ نے لائبریری دیکھی، آپ کے کیا تاثرات؟
ابھی صبح بھی دیکھی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ ہال دیکھتے ہیں، صورت تو صاحب کہہ رہے تھے نماز کے بعد،
بس نماز کے بعد آپ دیکھ لیجئے، لیکن امید ہے جو دو ہال دیکھے ہوں گے وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے، بہت اچھے لگے نا، ہاں جی، تو یہ پیسہ آیا تھا ہم نے لگا لیا، علم کے بعد جب طاقت اور پیسہ آتا ہے نا، اور مزاج ٹھنڈا ہونا چاہیے، اتنا ٹھنڈا دماغ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں بڑی بے غیرت، ہاں تب کام بنتا ہے، تب کام بنتا ہے۔ اللہ نے دیکھو کیا کہا، اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کو طلاق ہو جائے، وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو جنہوں نے طلاق دی ہے ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی مہربانی کو بھول نہ جانا، ہے ظرف کسی کا اس معاشرے، اللہ نے یہ فرمایا، تو اس لیے بےغیرت ہو جائے پورا کہ مجھے کام کرنا، ٹھیک ہے بھائی؟
جی جی۔
15 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے، اور کوئی بات کہیے. کس کی شامل؟ ہاں روس، روس میں
جی.
جی جی وہ بڑا مشکل ہے نا جی، امام شامل کے حالات جاننا، کمیونزم کی اصل تھیوری جاننا، وہ مان لیجیے ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس دن پیدا ہی نہیں ہوئے جس دن پڑھیں. مسلمان بچہ پڑھ کے دے دے 8-10 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوگا تو ہمیں تو اس کے اسلام پہ شک ہونے لگتا ہے. مسلمان بچے نہیں پڑھتے، آپ خود سوچتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے آئے ہیں، آپ نے زندگی میں میرا نہیں خیال کہ کبھی 200 کتابیں پڑھی ہوں پوری ہیں نہیں. ہاں تو پھر آپ کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ گفتگو جس لیول کی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ مجھے چاہیے نا، جن سے میں بات کروں، وہ مجھ سے بڑھ کے بات کریں. مجھے ٹوکیں کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کمیونزم یہ نہیں ہے، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے نا. تو مسلمان بچہ پڑھ جائے یار، نہیں شامل کی تحریک پوری اب تو اتنا آسان ہے، وقت یہ گزر گیا جب کوئی حوالہ کوئی چیز تلاش کرنی پڑتی، اب تو آپ کلک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ پڑھیں، پڑھ کے بات کریں. اس لیے امام شامل کو پڑھنا، امام شامل ہی نہیں پورے نقشبندی سلسلے کے مشائخ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے وہاں کمیونزم کے خلاف جو جد و جہد کی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق اور ارتباط رہا ہے، سارا سارا پڑھنے کے کام. اور فرمائیے. یہ بات نہیں ہے، لوگوں کی فطرت میں جو چیز شامل کر دی گئی ہے نا، اس سے نہیں لڑنا چاہیے. وہ فطرتاً بائیں ہاتھ کا کھانے کا عادی ہے. اس کو صرف دو چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں کہ بچے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور کوشش سے پہلے تم ٹھیک. بس اگر ہم سے کوشش سے پہلے فتووں کی زد میں لے آئیں گے تو اس کی ہمت ٹوٹے گی. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، صفوان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، ان کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. بہت نیک خاتون تھی بہت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے پوچھا کہ شاید فجر کے بعد، کہ یہ کیوں طلاق کا مطالبہ کرنے آ گئی؟ کہ اللہ کے رسول، ہمارے سارے وقت ٹھیک گزرے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ صبح صبح کیوں فجر میں آئی ہیں اور طلاق. آپ نے پوچھا پھر خاتون سے، ان کا اللہ کے رسول مجھے اس کی عادت سب سے زیادہ بری یہ لگتی ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، میں اتنی تنگ آئی ہوں اس سے کہ مجھے طلاق چاہیے، گھر نہیں آباد رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوان سے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول آپ یقین مانیں کہ جب میں سوچتا ہوں تو میں دنیا جہان سے بے خبر ہو جاتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کسی نے چکایا یا اٹھایا. اور پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرے والد بھی ایسے ہی سوتے تھے، میرے دادا بھی، ہم لوگوں میں نیند اتنی شدید ہوتی ہے کچھ پتا نہیں چلتا. تو یہ فطری ایک چیز اس نے خاندان کی بتائی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا صفان ایسے کرو کہ جب تمہاری آنکھ کھل جائے تو سب سے پہلے اٹھ کے وضو کرو اور نماز پڑھو اور اس کے بعد زندگی کے کام شروع کرو. اور اس لڑکی کا مطالبہ رد فرما دیا, فرمایا نہیں کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے, بس جب بھی اٹھو اٹھ کے وضو کرو اور نماز پڑھو. ایک فطرت کی رعایت کی نا, بجائے ایک گھر کو توڑ دینے کے اور طلاق ہو جانے کے, فطرت کی رعایت کی کہ ایک ہے آدمی کی مجبوری. ہم جیسے جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں نا اور مولوی بنے پھرتے ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں استحقاق کی بنیاد پر جگہ دے گا, کیونکہ جنت کو اللہ نے کہا یہ وراثت ہے, تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, تم میں سے جو جو شخص یہ نظریہ لے کے آئے گا اس کا حق بنتا ہے, ہم نے تسلیم کیا حق, اللہ تو کسی کا کوئی حق نہیں, لیکن اللہ نے کہا میں نے تمہارا حق تسلیم کیا ہے, تم جنتی ہو ڈیفیکٹو اور ڈیجورو, یا آپ اصطلاحات جا کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ہے میں تمہارا حق مانتا ہوں. اور کچھ لوگ جنت میں استحقاق کی بجائے معذوری کی وجہ سے جائیں گے. تو جنت صرف ہم مولوی کا حق نہیں ہے, چاہے ہم مستحق ہی ہوں, معذوروں کا بھی حق. 15 سال کا بچہ ہے, افریقہ میں پیدا, آسٹریلیا میں پیدا, اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا, بالغ ہو گیا, جوان ہے, میں کیسے کہوں کہ تم مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ میں نے اس کو اس کی زبان میں اسلام کا پیغام اس لیول تک پہنچایا ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے, میں اسے اطمینان دلا سکوں کہ اسلام ہی اچھا مذہب. جب میں نے نہیں کام یہ کیا تو مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ میں کہوں وہ جہنمی ہے, بھئی وہ معذور ہے. اللہ اسے جنت میں لے جائے یا نہ لے جائے, جہنم میں نہیں ڈالے گا, عذاب نہیں دے گا, اس کا قصور کیا ہے؟